السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَظَلَّ اللَّهَ لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورہ یاسین کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کا آخر کو قدر تفصیل سے ہمارے زیر مطالعہ ہے, اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اللہ کی نشانیوں کا ذکر بھی ہے, تو ساتھ ہی فکر آخرت کو ہمارے سامنے نمایاں کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان, اس کا ایک اہم حاصل یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عظمت کا قائل ہو اور اس بات کو تسلیم کرے کہ جس رب نے پہلی مرتبہ مجھے پیدا کیا وہ مجھے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا وہ انسان جیسی مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. مثلا قرآن کا یوں کہتا ہے کہ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ, کیا تمہارا پیدا کیا جانا زیادہ مشکل ہے؟ آسمان کا بلند کیا جانا اور اس کا پیدا کیا جانا زیادہ مشکل ہے؟ کبھی قرآن فرماتے کہ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ, کہ لوگوں کا پیدا کیا جانا اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آسمان و زمین کو پیدا کیا جائے. تو آسمان و زمین کی تخلیق لوگوں کی تخلیق سے زیادہ بڑا عمل ہے. جس رب کائنات اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور اس کا انتظام فرما رہا ہے, اس رب کائنات کے لیے تمہیں دوبارہ زندگی دینا تو مشکل کام نہیں ہے. آج کا مطالعہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 72 سے شروع کر رہے ہیں. ارشاد ہوا وَظَلَّ اللَّهَ لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق و قدرتوں کا ذکر تھا اور بتایا گیا کہ یہ جو جانوروں کو تم استعمال کرتے ہو تمہارے تابع جنہیں کر دیا اللہ نے اور تم مالک بنے بیٹھے ہو, یہ اللہ نے تمہیں عطا فرمائے. ملکیت بندوں کے لیے نہیں ہے, ملکیت اللہ کے لیے ہے. اونرشپ بندوں کے لیے نہیں ہے, اونرشپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مالک بنے بیٹھے ہو, ایسا تصور نہ رکھو. یہ زمین و آسمان کا خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ ہے. یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں امانت کے طور پر عطا فرمایا, اور اس امانت کے تعلق سے کل تمہیں اللہ کے ہاں جواب بھی دینا ہے. فرمایا یہاں پر آیت نمبر 72 میں وَظَلَّ اللَّهَ لَهُمْ, اور ہم نے ان جانوروں کو ان کے تابع کر دیا. فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ, ان میں سے بعض ان کی سواریاں ہیں جن پر یہ چلتے پھرتے ہیں. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, اور ان میں سے کچھ یعنی ان کے گوشت کو یہ کھاتے ہیں. ابھی اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ یہ جانور کو آپ دیکھ لیں, یہ دودھ دینے والا جانور ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار میمل جنہیں کہا جاتا ہے, دودھ دینے والے جانور. یہ پوری ایک فیکٹری ہے, ایک ایک بکری پوری ایک فیکٹری ہے, ایک ایک گائے پوری ایک فیکٹری ہے, اور آج کل اونٹنیوں کا بھی دودھ استعمال ہو رہا ہے. یہ ایک اونٹنی اللہ کی فیکٹری ہے, اس میں ہم ان پٹ ڈالتے ہیں, ایک را مٹیریل ڈالتے ہیں, وہ چارہ ہے اور وہ پانی ہے, اندر وہ پروسیس ہوتا ہے. تو قرآن بتا رہا ہے سورہ نحل میں اسی سے ان کا گوبر الگ ہوتا ہے, وہیں سے ان کا پیشاب الگ ہو جاتا ہے, وہیں سے خون کو اللہ تعالیٰ الگ کر دیتا ہے, اور اس سب کے درمیان سے صاف شفاف دودھ پینے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں عطا فرماتا ہے. یہ ایک جانور بھی غور کرو گے تو اللہ کی قدرت کا شاہکار اور اللہ کی عظمتوں کے نظارے تمہیں دیکھنے کو میسر آئیں گے. فرمائے کہ یہ جانور ہیں جنہیں ہم نے ان کے تابع کیا, ان کا یہ ان کو اس سواری کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. ومنھا یأکلون, اور ان میں سے وہ کھاتے بھی ہیں. آگے دودھ کا بھی ذکر آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ یاسین ہی کے شروع میں ذکر آیا کہ سواریاں ایک وہ ہیں جو جانوروں میں سے بندوں نے اختیار کر رکھی ہیں, اور وہیں قرآن نے فرمایا کہ اور سواریاں بھی ہم عطا کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. تو سواریاں وہ بھی ہیں جو آج کے ہمارے دور کی ہیں. 100 برس کے پہلے کا آدمی کو شاید نہیں پتا تھا کہ راکٹ سائنس کیا ہوا کرتی ہے یا راکٹ کیا ہوتا ہے. 100 برس کے پہلے کا آدمی کو نہیں پتا تھا کہ یہ بڑے بڑے جہاز کیا ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ہمارے بعد اگر 100 برس دنیا رہتی ہے تو 100 برس آنے والا ہمارے بارے میں کیا کہے گا, پینڈو تھے اور کیا تھے. معذرت کے ساتھ یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں کم علم لوگوں کے لیے, معذرت کے ساتھ. تو وہ ہمارے بارے میں یہ کہہ رہا ہوگا
اور اللہ 14 صدیوں پہلے بتا رہے ہیں کہ دے رہا ہوں دیتا رہوں گا. یہ سارا کچھ اللہ ہی کی عطا ہے, سارا کچھ اللہ ہی نے عطا فرمایا ہے. آگے فرمائے کہ ان میں سے وہ یعنی ان کے گوشت کو وہ کھاتے بھی استعمال بھی کرتے ہیں, وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ, اور ان کے لیے ان میں بہت سے فائدے اور بھی ہیں اور پینے کی چیزیں بھی. یہ شہد کی طرف, معاف کیجیے گا, دودھ کی طرف بھی اشارہ ہوا اور بہت سارے منافع کی طرف, انہیں جانوروں کی ہڈیوں کا استعمال, ان کی چربیوں کا استعمال, ان کے کھالوں کا استعمال, کتنے فوائد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں رکھے. فرمایا کہ افلا یشکرون, کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے, کیا شکر ادا نہیں کرتے, یہ بندے کیوں نہیں بنتے, یہ بندے بن کر اللہ کی عطا کا اعتراف کیوں نہیں کرتے اور اس رب کائنات کی شکر گزاری کی کوشش کیوں نہیں کرتے. کیسے کیسے کھانے, کتنے عمدہ لذیذ کھانے انہیں جانوروں کے گوشت کے بنے ہوئے ہم کھا رہے ہوتے ہیں, کیسے کیسے مشروب ہم پی رہے ہوتے ہیں اور پیٹ بھر کر بھی کھاتے ہیں, ڈکارے بھی بڑی غیر مناسب طریقے پر لے رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اس پھوسے ہوئے کو اتارنے کے لیے کتنے ہم نے جو ہے وہ جتن کرنے ہوتے ہیں, لیکن کتنی مرتبہ زبان پر اللہ کی شکر کا کلمہ آتا ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام وہ جو سورہ تکاثر کے آخر میں ہیں, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے لازماً قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. سنن نسائی کی روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے دو صحابی اور بڑے پیارے صحابی, بلکہ آپ کے دو وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما, دونوں بھوک سے دوچار تھے. اللہ کے نبی خود بھی بھوک سے دوچار تھے, اپنی برداشت ہوئی, مگر اپنے دو وزیروں کو دیکھا تو ان کی بھوک برداشت نہ ہوئی. دو وزیر بھلا کہتے, جامع ترمذی کی روایت, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے دو وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں اور دو وزیر معاون زمین پر ہوتے ہیں. آسمانوں میں میرے دو وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں, اور زمین پر میرے دو وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک دفعہ آپ موجود تھے, دائیں طرف صدیق اکبر تھے, بائیں طرف عمر فاروق تھے رضی اللہ عنہ, فرمایا اسی طرح سے میرے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس معاملے پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں کی رائے متفق ہو جائے تو میں اس رائے کے خلاف نہیں کرتا. یہ اللہ کے نبی کے صحابہ, ان کی بھوک اللہ کے نبی کے علم میں آئی, اللہ کے نبی سے برداشت نہ ہوئی. آپ ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے, سنن نسائی میں روایت موجود, اس صحابی کو بڑی خوشی ہوئی کہ آج رسول اللہ علیہ السلام اور ان کے دو وزیروں کی میزبانی کا شرف مجھے حاصل ہوگا. چنانچہ انہوں نے بکری ذبح کی, گوشت تیار کرایا, روٹی بھی پیش کی اور کھجور بھی پیش کی اور میٹھا پانی بھی پیش کیا, چار چیزیں اللہ کے نبی کی نگاہوں کے سامنے موجود, بکری کا گوشت بھی اور روٹی بھی اور کھجور بھی اور میٹھا پانی بھی, اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اس گوشت کے بارے میں کل سوال ہوگا, اس روٹی کے بارے میں کل سوال ہوگا, اس کھجور کے بارے میں کل سوال ہوگا, اس پانی کے بارے میں کل سوال ہوگا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, لازمت سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ فرماتے شکر کرو گے مزید نعمتیں تمہیں عطا کروں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی ہمیں اور ان کی شکر گزاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. فرمایا, افلا یشکرون, تب کیا شکر ادا نہیں کرتے, واتخذوا من دون اللہ آلہا, اور انہوں نے اللہ کے سوا کے اور معبود اختیار کر دیے, باطل معبود, لعلہم ینصرون, شاید ان کی مدد کی جائے گی. قطعا نہیں, اللہ خالق, باقی ہر شے مخلوق ہے. مخلوق کو خالق کے برابر قرار دینا سب سے بڑی حماقت ہے, اور مخلوق جو کہ محتاج ہو اس کو خالق جیسا سمجھنا معاذ اللہ یہ بہت بڑی حماقت ہے. محتاج کو, مخلوق کو خالق کے برابر قرار دینا بہت بڑی ایک بلنڈر ہے, بہت بڑا جرم, سب سے بڑا جرم انسان کا. اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے جھوٹے معبود اختیار کر لیے, چاہے وہ لوگ ہوں جو مشرکین تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے بتوں کو بنایا, اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے سجدے کرتے, مت ماری گئی تھی ان کی, یا انسان, ذرا کم اس سے نیچے کی بات ہے, یا انسان اپنے جیسے انسانوں کو کچھ سمجھ بیٹھے, نفع کا اختیار رکھنے والا, نقصان کا اختیار رکھنے والا, معاذ اللہ کھلانے کا کھلانے والا, معاذ اللہ رزق دینے والا, میری بگڑی بنانے والا, میرے کام آنے والا, میری مشکل کو دور کرنے والا, یہ بھی انسان کی نیری حماقت ہے. اپنے جیسے انسان کو, چاہے وہ دنیا سے جا چکا ہو, جو مر گیا وہ محتاج, وہ کھانے کا محتاج, وہ پینے کا محتاج, وہ سونے کا محتاج, وہ ہوا کا محتاج, وہ روشنی کا محتاج, نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا یا تین خداؤں میں سے ایک قرار دیا، معاذ اللہ، نصارہ نے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا یا تین خداؤں میں سے خدا قرار دیا، معاذ اللہ، بیوی مریم سلام علیہا کو بھی تثلیث کے عقیدے میں شامل کیا ایک رائے کے مطابق، تثلیث ٹرینیٹی، ایک تصور خدا، جبرائیل اور عیسیٰ تینوں مل کر خدا اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ خدا، معاذ اللہ، یہ زیادہ معروف ہے تثلیث. دوسری کیا ہے؟ خدا مریم اور عیسیٰ، معاذ اللہ، تینوں مل کر خدا ہیں، ایک خدا ہیں اور الگ الگ اپنی اپنی جگہ خدا، معاذ اللہ. یہ جو بھونڈے تصورات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، مریم سلام علیہا کے تعلق سے معروف ہے عیسائیت میں، قرآن نے تین سادہ سے الفاظ اس کا رد فرما دیا. فرمایا کانا یاکلان الطعام، کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ اور مریم سلام علیہما یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. ختم. کھانا کھانے والا کس قدر محتاج، ایک دانہ جو زمین میں گیا وہاں سے لے کر ایک لقمہ منہ میں جانے تک، اور منہ میں جانے کے بعد ڈائجسٹ ہونا، ہضم ہونا اور ویسٹیج کا خارج ہو جانا، انسان کتنا محتاج، لقمے لقمے کا، دانے دانے کا، لمحے لمحے کا محتاج. عیسیٰ کھاتے تھے، مریم کھاتی تھی علیہ السلام. یہ تین سادہ سے الفاظ اللہ نے عطا فرما کر، عطا فرما کر ساری عیسائیت کے بھونڈے عقیدے کا رد فرما دیا. پیغمبر کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی کھاتے تھے، باقی کسی کی کیا حیثیت ہے؟ تو جو کھاتا ہو اور پیتا اور سوتا اور جاگتا ہو، اس پہ بیماری آتی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو زخم بھی کبھی لگ جاتا، پیغمبروں کے ساتھ ہوا، ان کا یہ عالم ہے، باقی کسی مخلوق یا انسانوں میں سے کسی اور کی کیا حیثیت؟ انسانوں اپنے جیسے انسانوں کو انسان سمجھے، نفع دینے والا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، یہ بگڑی بنانے والا ہے، یہ میرا کام کرنے والا ہے، یہ مجھے رزق دینے والا ہے، یہ مجھے روٹی دینے والا ہے. یہ انسان اپنے آپ کو انسانیت کی سطح سے نیچے گراتا ہے. ایک ہے مشرکین جو بتوں کے بارے میں عقیدے رکھتے تھے یہ دینے والے، اور یہ کچھ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کو سمجھتے دینے والے، یہ سائن کریں گے تو میرا کام ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا، یہ پوچھے کریں گے تو مجھے ریوارڈ ملے گا، ایوارڈ ملے گا، یہ مجھے فنا ٹینڈر میرا پاس ہو جائے گا ورنہ نہیں ہو سکتا. پھر کتنی خوش آمد انسان کہتا ہے، کیسی شخصیت سامنے آتی جس میں کوئی وقار نہیں ہوتا، خوش آمدیں کرنا، لوگوں کے قدموں میں گر جانا، یہ انسان اپنے آپ کو اپنی انسانیت کے شرف سے نیچے گرا رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مسئلہ صرف مشرکین کا نہیں، وہ عقیدے کے مسائل ان کے ساتھ ہیں، آپ کے میرے عملی مسئلے. ایک فون آتا ہے بش کا تو ہمارا مشرف جھک جائے، ہمارا کوئی صدر جھک جائے، یہ کیا ہے آدت؟ ہم نے اپنی جیسی مخلوق کو سمجھ لیا کہ یہ ہماری جان دینے والے، ہمیں جان دینے والے. ہم نے اپنے جیسے انسانوں کو، حکومتوں کو، اداروں کو سمجھ لیا کہ یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، یہ ہمیں رزق دے سکتے ہیں، اگر ان کو ہم نے ناراض کر دیا تو ہماری بگڑی نہیں بچ سکے گی اور ہمارے حقوق جو ہمیں نہیں ملیں گے، ہمارا رزق جو ہے وہ رک جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو قرآن مشرکین کے تعلق سے تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ان جھوٹے معبودوں کو الہ بنا لیا. الہ کسے کہتے ہیں؟ ایک تو مٹی کا بت ذہن میں آتا ہے نا، عربی لغت میں الہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف انسان سب سے بڑھ کر لپکتا ہو، جس سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہو، جس کی سب سے بڑھ کر مانتا ہو، اور اس کی ساری محنتوں کا رخ جس کی طرف ہو، وہ الہ ہے عربی میں. وہ الہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ مشرکین نے بت بنا رکھے تھے، اور وہ سچا الہ ایک ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے تمام جہان والوں کا رب ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے، چاہے جائے کہ وہ اپنے جیسے بندوں کے بارے میں یہ رویہ رکھے گی کہ نفع دے دیں گے مجھے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گے، یہ میری بگڑی کو سنوار دیں گے، یہ میرا یہ کر دیں گے، میرا وہ کر دیں گے. یہ پورے عقیدوں کے مسئلے ہمارے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عقیدہ عطا فرمائے، اور اللہ جی کی ذات پر کامل اعتبار اور اعتماد عطا فرمائے کہ کل نفع نقصان کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے. فرمایا واتخذوا من دون الله آلهة، انہوں نے اللہ کے سوا اور جھوٹے معبود بنا لیے، معاذ اللہ کو چھوڑ کر مراد جھوٹے معبودوں کو اختیار کر لیا. لعلهم ينصرون، کہ شاید ان کی کوئی مدد کی جائے گی. فرمایا کہ لا يستطيعون نصرهم، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. مٹی کا بنایا ہوا بت کیا مدد کر لے گا؟ اور اگر قوم نوح نے اپنے پانچ نیک بزرگوں کے پہلے تو منہ تصویریں سی بنائی اور بعد میں بت بنا لیے گئے, تو اللہ کے نیک بندوں کے بت بنائے گئے, شیطان نے بنوائے, بخاری کی تفسیر حدیث سے بعد میں, تو وہ اللہ کے نیک بندے تو اللہ کے نیک بندے تھے, وہ کل کھڑے ہو جائیں گے ایسے لوگوں کے خلاف. خود عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ سورۃ المائدہ کے آخر میں آتا ہے, ان کو بھی اللہ کی خدائی میں شریک کیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ سورۃ المائدہ کے آخری دو رکوعوں میں, کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ میں نے ان کو دعوت دی تھی, ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم, اے میرے رب میں نے جو دعوت دی تھی, میرا رب بھی اللہ ہے, تمہارا رب بھی اللہ ہے, اسی کی عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. پیغمبر صفائی پیش کر دیں گے, اولیاء اللہ کے متعلق اگر کسی نے یقین رکھے, قرآن میں سورہ نوح میں ہے, وَدَّوْا وَلَا سُوَاحُوا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرَ وَدْصُرَا يَغُوثَ يَعُوقَ نَصْرَ, یہ پانچ بتوں کے نام ہیں. لیکن دراصل پہلے یہ پانچ نیک بزرگ تھے, بعد کے لوگوں نے ان کی پہلے تصویریں بنائی, شیطان نے اور پٹی پڑھائی, مورتیاں بنائی اور پٹی پڑھائی, جھکنا شروع کر دیا. یہ بت پرستی کا آغاز قوم نوح میں بعد میں چل کر ایسے ہوا ہے. سورہ نوح میں ان پانچوں کا ذکر ہے اور تفصیلات ہمیں پھر تفاسیر میں مل جائیں گی. تو آگے قرآن کہہ رہے ہیں وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ, بلکہ یہ ان کے لیے لشکروں کی صورت میں حاضر کیے جائیں گے. اس کی تعبیر کیا ہے؟ ایک تو جو مجرمین ہیں ان کو تو پیش کیا ہی جائے گا, اور اللہ کے سامنے, اللہ کے حضور ان کی جب پیشی ہوگی تو وہاں پر ان کا محاسبہ بھی ہوگا. یہ تو یہاں پر ذکر ہے. قرآن دیگر مقامات پر کہتا ہے کہ جن اولیاء اللہ کو معاذ اللہ وہ خدائی کا درجہ دے دیا گیا اور ان کے ساتھ وہ رویے اختیار کر لیے گئے ان کے مرنے کے بعد جو اللہ کے ساتھ ہونے چاہیے, اللہ کے وہ نیک بندے انبیاء اور رسول صاف کہیں گے اے اللہ یہ جھوٹے ہیں, اے اللہ ہم نے آپ ہی کی عبادت کی تھی, آپ ہی کی عبادت کی دعوت ان کو دی تھی, بعد میں انہوں نے ان لوگوں نے گڑبڑ کیے, دھندے اختیار کیے ہیں, اے اللہ آپ ان کی پکڑ فرمائیے. یہ موضوع جا بجا قرآن حکیم میں ذکر کیا گیا. اس کے بعد ارشاد ہوا فلا یحزنک قولہم, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو ان کی بات غم زدہ نہ کریں, اننا نعلم ما یسرون وما یعلنون, بیشک جو کچھ یہ پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں. اللہ کے نبی کو کیا غم تھا علیہ السلام؟ ایک تو یہ شرک میں جو مبتلا ہے, یہ اللہ کی توحید پر کاربند کیوں نہیں ہوتے, یہ ایک اللہ کو پکارنے کے بجائے غیروں کو کیوں پکارتے, یہ ایک اللہ کے ہو رہنے کے بجائے جھوٹے معبودوں کی پرستش میں کیوں لگے ہوئے ہیں, لوگوں کا یہ شرک, لوگوں کا یہ کفر, لوگوں کا یہ اللہ کی نافرمانیوں پر اڑے رہنا, یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو غم زدہ کرتا تھا. اتنا کہ سورہ کہف جو جمعے کے دن تلاوت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہاں تسلی دی اور روکا اللہ کے نبی کو, فلعل کا باقی نفسک علی آثارہم, اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو ان کی حرکتوں کے جو نتائج نکلنے والے ہیں, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا اس کی وجہ سے غم کرتے ہوئے, اسفا غم کرتے ہوئے کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں؟ یہ طلب اور تڑپ تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, لوگوں کے شرک پر, لوگوں کے کفر پر آپ غم زدہ ہوتے تھے اور آپ اللہ کے حضور دعائیں کرتے تھے, آپ کو مشرکین کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے ہدایت کی, اور اللہ کے رسول کو ابو جہل تک کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے. یہ رسول اللہ علیہ السلام جن کا یہ ذکر آتا ہے حدیث میں بخاری شریف کی روایت, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں تمہارا حال یہ کہ تم جہنم کے گڑھے میں گرے جا رہے ہو, گرے جا رہے ہو, گرے جا رہے ہو, اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچنے کی, روکنے کی, بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا غم تھا اللہ کے نبی کا لوگ جہنم کی آگ کرنے والا نہ بن جائے؟ کیا غم تھا اللہ کے نبی کا کہ لوگ جہنم کی آگ کرنے والا نہ بن جائے؟ ہمارے غم کیا ہیں آج؟ ہمارے غم کیا ہیں آج؟ بڑا مکان نہیں مل سکا ہمیں, بڑی گاڑی نہیں مل سکی ہمیں, فلاں پرومیننٹ پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ میں میرے بچے کا ایڈمیشن نہ ہو سکا, فلاں جگہ مجھے پلاٹ نہیں مل سکا, میں فلاں مڈل ایسٹ کے ملک میں سیٹ نہیں ہو سکا, مجھے امریکہ میں سٹیزن شپ نہیں مل سکی, شہریت نہیں مل سکی مجھے وہاں پر. یہ غم ہے نا ہمارے, یہ تو آج ہمارے غم ہے, اور دو فٹ نیچے جائیں گے تو یہ سارے غم اوپر پڑے رہ جائیں. امت کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی کا گھرانہ وہاں کے گھر, اس گھر کے غم کیا تھے؟ امت کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. کئی مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کے بعد اکڑے میں تشریف لاتے اور امت کی ماں کے پاس ناشتے کے لیے پیش کرنے کو کچھ نہ ہو, اور اللہ کے نبی فرماتے آج میرا روزہ ہے, آج میں روزہ رکھے, رحمت للعالمین بھوکے ہیں, اور امت کی ماں بیوی ہے ان کی, ایک بیوی کے پاس اپنے شوہر کو ناشتہ پیش کرنے کا کچھ نہ ہو تو کیا گزرے گی اس پر, اور بیوی بھی ہو جو رحمت للعالمین کی بیوی اور محبت کرنے والی بیوی ہو, امت کی ماں کو اس پر بھی رونا نہیں آیا. امت کی ماں نے فرمایا کہ ہمارا اجرا کیسا تھا, دونوں ہاتھ کھولو دیوار پر لگے, دونوں ہاتھ اوپر کرو چھت پہ جا کے لگ جائے. امت کی ماں کو اس چھوٹے اجرے پہ رونا نہیں آتا تھا. امت کی ماں فرماتی اللہ کے نبی حالت سجدہ میں جاتے قیام اللیل تہجد میں طویل نماز ہوتی, جب آپ سجدے میں ہوتے نبی کان کو کھڑا کر لیتی, جب آپ سجدے سے قیام میں چلے جاتے تلاوت کے لیے ربی کان کو سیدھا کر لیتی. چھوٹا حجرہ, دو مہینے کے فاقے, ناشتوں کا نہ ہونا, امت کی ماں کو رونا نہیں آتا تھا. کیا تربیت کی اللہ کے نبی علیہ السلام کی. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ امت کی ماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آرام فرمارے, اور امت کی ماں کی آنکھوں سے آنکھوں تک کے اور رسول اللہ علیہ السلام کے رخسار مبارک پر بہ گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ عائشہ کیا ہوا, اماں نے فرمایا, اماں عائشہ نے فرمایا مجھے جہنم کے خوف نے رلا دیا, مجھے جہنم کی آگ کے خوف نے رلا دیا. یہ رونا ہے امت کی ماں کا رونا, یہ رونا ہے امت کی ماں کا رونا. اور اللہ کے نبی کا رونا بھی تھا اس کے لیے, فجر کے بعد بھی سات مرتبہ دعا فرماتے صبح کے اذکار میں, اللہم اجرنی من النار, اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے. شام کے اذکار میں سات مرتبہ اللہم اجرنی من النار, اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے. رحمت للعالمین سید المرسلین, ورفعنا لك ذکرک جن کی شان, انا اعطیناک الکوثر جن کی شان, دین کی تکمیل کا اعلان جن پر ہوا, ختم نبوت کا اعلان جن پر ہوا, اللہ کے کلام قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ان کے آنے کے بعد, جنت کا دروازہ جن کے لیے سب سے پہلے کھولا جائے گا, شفاعت کبریٰ کا حق جنہیں عطا کیا جائے گا, مقام محمود پر جن کو فائز کیا جائے گا وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام. وہ صبح بھی سات مرتبہ دعا کرتے ہیں اللہم اجرنی من النار, اور شام کو بھی سات مرتبہ دعا فرماتے ہیں اللہم اجرنی من النار, اللہ مجھے آگ سے بچا لے. آپ کا میرا رونا کیا ہے آج؟ اللہ کے نبی رات کے قیام میں امت کی ہدایت کی دعا فرماتے, یا ربی امتی, یا ربی امتی, اے میرے رب میری امت, اے میرے رب میری امت کی ہدایت, اے میرے رب میری امت کی مغفرت. اگر قیامت کا دن ہوگا, احادیث واضح, لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس, لوگ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, جو لوگ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, جو لوگ جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, نوح علیہ السلام کے پاس, ہر پیغمبر واپس کر دیں گے ان کو. ایک ذات محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ہوگی جو حالت سجدہ میں ہوں, اور رو رو کر اس امت کی شفاعت کے لیے اور اللہ کے حضور مغفرت کے لیے اور اللہ کے حضور جہنم سے آزادی کے لیے دعا کر رہے ہیں. ان کا یہ عالم اور ان کا لوگوں کے تعلق سے غم کیا ہے کہ یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں, اس شرک پر کیوں اڑے ہوئے, یہ کفر پر کیوں اڑے ہوئے. آج ہمارا رونا کن باتوں پر ہے, ہمارے آنسو کن باتوں پر نکل جاتے ہیں, اس امت کا درد آپ کے لیے دل میں کتنا ہے, اربوں انسانوں تک اللہ کا کلمہ نہیں پہنچا, کس نے پہنچانا ہے؟ اربوں انسان جو کافر ہیں بھی, جن کو آپ اور میں کہتے ہیں جہنم میں جائیں گے, وہ بابا وہ جہنم میں جاتے جاتے کہ اللہ تو نے پیغام ہی نہیں بھیجا تو اللہ کس کو پوچھیں گے؟ اللہ آپ کو مجھے پوچھیں گے. تم نے ختم نبوت سے دعویٰ کیا تھا کہ تم ایمان رکھتے ہو ختم نبوت پر, تمہارا ایمان ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, اور تم نے پہنچانا انسان, یہ غم یہ درد اللہ کے نبی کا علیہ السلام. آج ہمارے گھر کے چند مسلوں کے غم, آج ہمارے شہر کے غم, آج ہمارے ملک کے غم اسی میں پریشان رہتے ہیں. اور وہ سب سے بڑا غم جو اس امت کے لیے ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں, اللہ کے نبی کے اس مشن کا غم, اے خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آگ آج کا وقت بڑا ہے, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس آج غریب الغربا ہے. اللہ کے دین کے مٹنے پر, اللہ کے احکامات کے ٹوٹنے پر آپ کو مجھے کتنا غم ہوتا ہے. شریعت کا مذاق اڑایا جائے, شریعت والوں کا مذاق اڑایا جائے, دین والوں کا مذاق اڑایا جائے, اس ملک کے اندر ہی ہو رہے, کوئی غم ہوتا ہے اس بات کا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور نبی کا غم کیا ہے؟ اللہ تسلی دے, رک جائیں بس, اس سے زیادہ غم نہ کریں. سورہ کہا فلا اللہ کا باق نفسک, آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات پر کہ لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے. اللہ نے روکا, اتنا غم تھا اللہ کے نبی کا, روکا اللہ نے. آپ کا میرا غم کتنا ہے؟ ہمارا آپ کیسے امتی اللہ کے نبی علیہ السلام کے, اور اس امت کا درد مجھے اور آپ کو کتنا ہے؟ کتنا بڑا مشن ہے, کتنا بڑا مشن. اور آج ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں, گھر کے اندر لڑ رہے ہوتے ہیں, امتی ہم سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, وعدہ خلافی کر, امتی ہیں ہم لوگ, ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں, فراڈ کر رہے ہوتے ہیں, لوٹ رہے ہوتے ہیں, امتی ہیں ہم لوگ. کتنے بڑے مشن پر ہمیں لگنا تھا, لگنا ہے, اور کس
پاتال کے اندر ہم لوگ پڑے ہیں, کس بستی کے اندر ہم لوگ پڑے ہیں. نبی کا غم کیا تھا, امتیوں کا غم کیا ہے, نبی کی فکریں کیا تھی, امتیوں کی فکریں کیا ہیں, نبی کا مشن کیا تھا, امتیوں کا مشن کیا ہے. اللہ تو روکے اپنے نبی کو, اس سے زیادہ غم نہ کرے, آپ اپنا کو ہلاک کر لیں. امت کو غم کتنا ہے, مجھے اور آپ کو غم کتنا ہے, اس امت کی, امت کے بارے میں, امت کے افراد کے بارے میں, امت کے مشن کے بارے میں. اللہ اکبر. فلا يحزنك قولهم, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات آپ کو غمگین نہ کرے. انا نعلم ما يسرون وما يعلنون, ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں, ہم خوب جانتے ہیں. ہم ابو جہل کو بھی جانتے ہیں, اللہ گویا کہ فرما رہے ہیں, ہم ابو لہب کو بھی جانتے ہیں, ہم عتبہ اور طیبہ کو بھی جانتے ہیں, عقبہ کو بھی جانتے ہیں, یہ بڑے بڑے سرداران قریش کو بھی جانتے ہیں, ان سارے مشرکین کو ہم جانتے ہیں, یہ دین کے دشمنوں کو ہم جانتے ہیں, یہ دین کی مخالفت کرنے والوں کو ہم جانتے ہیں. اور اللہ کا جاننا, اللہ اس کا ذکر مقصد کے ساتھ کرتے ہیں, کیا ان کی حرکتیں, ان کی کرتوت, ان کی نافرمانیاں, ان کی مخالفتیں, ان کی بغاوتیں, ان کی رکاوٹیں, اللہ کے علم میں. اللہ چھوڑے گا نہیں لوگوں کو, اللہ ان سے بدلہ لے کر رہے. یہ تسلی اللہ کے رسول کے لیے علیہ السلام. اور جو آج اللہ کے رسول کا سچا امتی بنے, جو آج رسول کے مشن کو تھامے, جو آج رسول کی محنت میں لگے, انشاءاللہ یہ تسلی اس کے لیے بھی ہوگی. تم اپنا کام کیے جاؤ, دین کے دشمنوں کا اصل مقصد اللہ کے ساتھ, اللہ خوب جانتا ہے ہم کو. اور ہاں, اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ابو جہل نے اگر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تو اللہ کی اجازت تھی اس کے اندر, حساس مسئلہ سمجھ لیجئے. اللہ کے اذن کے بغیر تو پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا, اللہ کی اجازت تھی, اللہ کی رضا شامل نہیں تھی اس کے اندر. بندہ نیکی کا عمل کرے گا, اللہ کی اجازت بھی ہوگی, یہ زمان بول نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو, اور اللہ کی خوشی اور رضا بھی اس میں شامل ہوگی. لیکن بندہ جھوٹ بولنا چاہے, یہی زبان حرکت کرے گی, اللہ کی اجازت دے رہی, لیکن جھوٹ میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی. تو یہ ظالم جو کچھ بھی کر رہے, اللہ کے علم میں بھی ہے اور اللہ کی اجازت سے, مگر اللہ ان سے راضی نہیں ہے, اللہ خود نمٹ لے گا. آپ تسلی رکھیے نبی علیہ السلام, اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ, بے شک ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ پوشیدہ رکھتے ہیں, جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی تسلی اللہ کے نبی کے لیے علیہ السلام, صحابہ کرام اس وقت آپ کے ساتھ موجود ان کے لیے تھی, اور آج بھی جو امتی واقعاً سچا امتی بنے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے مشن کا حصہ بنے, انشاءاللہ یہ تسلی اس کے لیے بھی ہوگی. اس کے برعکس ہر دور کے دین کی مخالفت کرنے والے, ابو جہل ابو لہب کا ساتھ دینے والے, دین کی راہ میں روڑے اٹکانے والے, ان کے لیے دھمکی اللہ کی طرف سے. ہم خوب جانتے ہیں تمہاری حرکتوں کو, چاہے تم پوشیدہ رکھو چاہے تم ظاہر کرو, اللہ تعالیٰ دونوں کے انداز میں ان کو تنبیہ بھی فرما رہے ہیں. اس کے بعد شکوں کو شبہات رکھنے والے لوگوں کا بیان, جن کو موت کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں شک تھا, اس معاشرے میں بھی وہ لوگ تھے, ان کا ذکر فرمایا. اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفه, کہ انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا, فاذا ہوا خصیم مبین, اچانک وہ جھگڑالو ہو گیا, کھلم کھلا جھگڑے کرنے لگا, وضرب لنا مثلا, اور اس سے ہمارے لیے ایک مثال بیان کر دی, ونسی خلقه, اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا, قال من يحيي العظام, اس سے کہا کہ کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندگی دے گا, وہی رمیم جبکہ جل سڑ گئی ہوں گی. قل, اے نبی علیہ السلام فرمائیے, یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, وہی اللہ ان ہڈیوں کو اور ان لوگوں کو سب کو دوبارہ زندگی دے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا فرمایا, وہو بکل خلق علیم, اور وہ اللہ تعالی ہر اعتبار سے پیدا کرنے کو, تخلیق کے عمل کو خوب جانتا ہے. اس ماحول میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا, کچھ لوگ تھے جو آخرت کے بارے میں شکوں کو شبہات میں مبتلا تھے, یا مرنے کے بعد کی زندگی کا رد کرتے تھے. چنانچہ شخص کبھی ہڈی لے کر اللہ کے نبی کے سامنے آیا, قبر میں سے نکال کر پھونک مارنے لگا, اور یہ پھونک سے ذرے ذرے اڑ گئے, اور کہنے لگا, اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام, یہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے, انسان کو دیکھو, نطفے سے ہم نے اسے پیدا کیا, وہ نطفہ, وہ قطرہ, وہ لٹل ڈراپ آف واٹر, جس میں آنکھ اور ناک اور کان اور ہاتھ اور پیر اور دل اور گردے کچھ نہیں تھا, اس ایک نطفے سے, اس کے معمولی جز سے اللہ نے تمہاری تخلیق کا عمل شروع کیا. تمہیں 7-8-9 مہینے اپنی ماں کے بطن میں گزارے, اور قرآن کہتا ہے کہ 3 تاریک پردوں میں بھی اللہ درجہ بدرجہ تمہاری تخلیق کے عمل کو آگے بڑھاتا رہا. نطفے سے اس نے تمہیں علقہ, علقہ سے مدغہ, اور مدغہ سے عظام ہڈیاں, اور اللہ نے لحمہ اس پر گوشت چڑھایا, پھر تم ماں کے بطن سے باہر نکل آئے, تمہاری چھوٹی چھوٹی انگلیاں
تمہارے چھوٹے چھوٹے ہاتھ, تمہارے چھوٹے چھوٹے پیر, درجہ بدرجہ کس طرح تمہیں پورا مکمل انسان بنا کر اللہ نے کھڑا کر دیا. ذرا غور کرو اے عقل کے مارو, جن کی مت ماری گئی ہے, ذرا غور کرو جسے ایک نطفے سے پیدا کیا آج وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو کر جھگڑے کر رہا ہے کہ دوبارہ کیسے اللہ پیدا کرے گا, کون اس کو پیدا کرے گا. ایک جگہ قرآن کہتا ہے سورہ خوف میں, افعینا بالخلق الاول, کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد تھک گئے؟ اللہ کیا تھک گیا؟ معاذ اللہ. اللہ کہتا تم نہ تھے تو ہم نے تمہیں پیدا کر دیا, کچھ نہ تھے تو ہم نے پیدا کر دیا, دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل. کہنے لگا اللہ فرما رہے, وہ کہنے لگا کہ اس نے مثال بیان کر دی تشریح میں, وہی بات, وہ واقعہ, امیہ بن خلف غالباً تھا, وہ ہڈی دے کر اللہ کے رسول کے پاس آیا, خوب مار کر کہتے اس کے ریزے ریزے اڑ گئے, ذرہ ذرہ اڑ گیا, کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندگی دے گا؟ فرمایا کہ وہ اللہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. اچھا ہم تو مسلمان ہیں, ہم جانتے ہیں اس بات کو. آپ شاید میری شدت گفتگو کے بڑی کہہ سکتے ہیں کہ ساری بات تو پتہ ہے, میں اب کیا زور دے رہے ہیں اتنا. ہمیں پتہ ہے, ہمیں یقین ہے, ہمیں پتہ ہے. میرا سوال ہے ہمیں یقین ہے؟ پیچھے قبرستان ہے آپ کے علاقے کے اندر, وہ ہماری طرح کے لوگ تھے, چلے گئے, آپ اور میں بھی جانے والے ہیں. یقین ہے اس وقت کل دوبارہ کھڑے ہونا ہے؟ ہمیں یقین اس وقت. مسئلہ یہ ہے, معلوم ہونا ایک شے ہے, یقین ہونا دوسری شے ہے. نالج کا ہونا ایک بات ہے, کنوکشن کا ہونا دوسری بات. آج آپ کی میری شب و روز کی زندگی بتا رہی ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے. آج ملاوٹ کرنے والا اللہ کو جواب دے سکے گا؟ وہ لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والے اللہ کو جواب دے سکیں گے؟ جو مسلمان ہو کر یہ کہے کہ ہم معلوم ہے یہ باتیں ساری, او بھائی اللہ کے بندے, جو لوگ قتل کر رہے ہیں اس کراچی کے اندر ایک دوسرے کو, لوٹ رہے, ڈاکے ڈال رہے, چوریاں کر رہے, کھٹے لے رہے, پلاٹوں پر قبضہ کر رہے, وہ کہتے ہیں مسلمان ہے, تو اللہ کے بندے تو مرنے کو تیار ہے کہ نہیں؟ تم حرکتوں کو اللہ کے سامنے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ آپ اور میں جھوٹ, وعدہ خلافی, خیانت, قرض دے کر واپس ادا نہ کرنا, یہ حرکتیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں. یہ کیا شعور ہے؟ ہم مانتے ہیں اللہ کو؟ کیا ہمارا ایمان ہے اللہ پر؟ تو اللہ میں دیکھ رہے ہیں اس سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے, اس سب کچھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا, اور ہم کہیں ہمیں سب پتا نہیں مر رہے ہیں, ہمیں پتا ہے آخرت آنی, ہمیں پتا ہے قیامت آنی, ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کھڑا ہونا ہے. او بھائی یقین ہے اس بات کا؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایک ایسے شو کے سامنے ٹانگیں کاپتی ہیں, رینجر والے پکڑ پکڑ کر لے کے جا رہے تو بھیگی بلی بن جاتے, وہ لوگ جو سینے تان کر پورے محلے والوں کو تنگ کرتے. میں خود گواہ ہوں اس بات کا. ذرا آپ ایک مخلوق کے سامنے کھڑو تو تمہاری ٹانگیں کاپ جاتی ہیں, اللہ کو کیسے فیس کرو گے بھائی؟ اللہ خالق کائنات, رب کائنات, رب العالمین, جو زلزلے سے ہلا دے گا پوری زمین کو, اس اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہمت ہے ہماری؟ اور ہم کہیں کہ مسلمان ہیں, ہمیں پتا ہے کہ موت آئے گی, ہمیں پتا ہے کہ قیامت آئے گی, ہمیں پتا ہے کہ کھڑا ہونا اللہ کے سامنے. ہاؤ ڈے وی سے جس, کیسے کہتے کسی آرام سے؟ یقین کا مسئلہ. میری زبان سے جو کچھ نکلنے, میرا رب کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو رب تم جو بات اپنی زبان سے نکالتے ہو اللہ فرماتے, لکھنے والا تیار بیٹھا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر ذرہ برابر بھلائی برائی کل پیش ہو جائے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, یہ سینوں کے راز کھول کر کے رکھ دی جائیں گے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, وہ اللہ سینوں کے رازوں سے واقف, وہ اللہ سب کچھ پیش کر دے. کیا ہمیں یقین ہے ان باتوں کا؟ یہ مسئلہ کفار کو بھی سمجھانا ہے, بتانا ہے, پہنچانا ہے, ہمارا اپنا معاملہ بھی دیکھ لیں گے. یقین کدھر ہے آج اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دیجیے. فرمایا قل یحیی الذی انشأ اول مرہ, بے شک اے نبی علیہ السلام فرمائیے وہ اللہ ہے جس نے پہلی مرتبہ ان سب کو پیدا کیا, وہی اللہ دوبارہ تخلیق کو لوٹائے گا. وہ بکل خلق علیم, اور وہ اللہ ہر طرح سے خوب پیدا کرنے جانتا ہے. قرآن کہتا ہے انسان کی پور پور سورہ قیامت کے اندر, یہ جو انسان کی انگلیوں کے نشانات ہیں ان کو بھی اسی طرح اللہ دوبارہ پیدا کر دے گا. کسی دو انسان کے جیسے نہیں, بایو میٹرک سے سب کو پریشان کر رکھا ہے آج کل, لائنیں لگی ہوئی ہیں, کسی دو کے سیم نہیں ہوتے, اور وہ انسان زمین پر موجود ہے. یہ خلاق کی میرے اور آپ کے رب کی, وہ اللہ کہتے ہیں انسان کا جسم ہاتھ ہے, ارے بڑی بات ہے, ہم ان کی ایک ایک فنگر پرنٹس کو اسی طرح دوبارہ پیدا کر دینے پر قادر ہیں. تمہاری لاشیں اگر سمندر میں بھی چلی جائیں, ہوا میں ان کی راگ بکھیر دی جائے, میرا رب علیم ہے, ایک ایک ذرے کو دوبارہ جمع کر دینے پر قادر ہے. وہ ہے اللہ, وہ ہے اللہ الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون, جس نے تمہاری سب درخت سے آگ پیدا کی تب تم اس سے آگ جلاتے ہو. اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں, زیادہ تفصیل کا اس وقت موقع نہیں. بعض وہ درخت بھی تھے عرب میں جن کی متضاد صفات تھیں, ان کو رگڑنے سے آگ جل جایا کرتی تھی. تم حیات اور ممات کو متضاد سمجھتے ہو, اللہ کے لیے کچھ نہیں, وہ زندگی دینے والا بھی یحیی اور وہ زندگی لینے والا بھی یمی, زندگی بھی وہ دیتا ہے موت بھی وہی دیتا ہے, اور جس نے پہلی مرتبہ دی زندگی وہ موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم, اللہ اکبر, بھلا وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے دوبارہ پیدا کر دے؟ یہ سورج نکلا ہوا ہے, یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے, 1.3 million ٹائم ایک سورج اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. یہ زمین جس سولر سسٹم کا حصہ ہے اس میں کتنے سورج اور ہیں کہ جن کی روشنی اس سورج تک پہنچنے کے لیے کئی لاکھ لائٹ ایئرز دوری سالوں کی ضرورت ہے, اور نہ جانے کتنی کہکشائیں ہیں, کتنی گیلیکسیز ہیں, اور کتنی جا کے بلیک ہولز کے اندر ختم ہو رہی. وہ ہے اللہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا. وہ اللہ فرماتا ہے کیا, جس اللہ نے ساری کائنات کو زمین و آسمان کو پیدا کیا اس کے لیے کوئی مشکل ہے کہ ان جیسے دوبارہ پیدا کر سکے؟ بلا, کیوں نہیں. وہ الخلاق العلیم, اور وہ اللہ خوب تخلیق فرمانے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, اللہ کی شان بے شک اس کی شان تو یہ ہے جب وہ کسی معاملے کا ارادہ فرما لے فرماتا کہ ہو جا اور وہ شے ہو جاتی ہے. اس ساری کائنات اللہ کے کلمے کن سے وجود میں آئی. ہاں, سائنس فیکٹر انوالو ہو سکتا ہے, بچہ اللہ کے کلمے کن سے پیدا ہوگا مگر ماں کے وجود میں 7-8-9 مہینے رہے گا, ورنہ نظام تلپٹ ہو جائے گا. اللہ کے کلمے کن سے ساری نظام ہستی چل رہی, سب کچھ اس کا عالم کیا, کسی بات کا ارادہ کرے فرمائے کہ ہو جا اور وہ شے ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء, اسماس پاک و ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی جس کے ہاتھ میں ہر ہر شے کی بادشاہت, مالک سے ملکوت خوب بادشاہت اس کے پاس, یہ دنیا کے سارے بادشاہ اس کے غلام اس کے محتاج. بیدہ ملکوت کل شیء, اسی کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے. ہاں, وإلیہ ترجعون, تمہیں لوٹ کر اس کی طرف جانا ہے. دنیا کے مجرم بھاگ جاتے ہیں پاکستان سے بھی باہر, لیکن اللہ کا مجرم کہیں بھاگ نہیں سکتا, اسی کی طرف تم لوٹو گے. اللہ ہم سب کو یقین اور عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.